بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها دو جلسات ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کے عنوان سے طے پائے ان دو جلسات کے اندر پہلے والے جلسے کے اندر کافی مقدماتی باتیں ہوئیں وہ یہ کہ کیوں ہم یہ بحث کر رہے ہیں اور ہماری بحث کا اسٹائل کیا ہوگا اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم ابتدائی اور متوسط عوامل کو کم سے کم جائزہ دیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو آخری عوامل ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں تاکہ ہمارا یہ سوال حل ہو سکے کہ کیوں پاکستان میں فرقہ واریت ہے اور دوسرے علاقوں کے اندر نہیں ہے یعنی کس چیز کے ہونے سے یہاں پر فرقہ واریت ہے اور اگر وہ نہ ہو تو یہاں پر فرقہ واریت نہیں ہوتی اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جانا چاہا اور یہ جو دو دن ہمارے لگے تقریباً ایک دن اور کچھ وقت اس میں ہم نے اس مسئلے کا تھوڑا بہت جائزہ لیا اب یہاں پر ایک دو نکات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا وہ یہ کہ آپ ایک بحث جو ہو رہی ہوتی ہے اس سے صرف اسی عنوان کے تحت فائدہ نہیں ہوتا مثلا فرض کیجئے ہم نے جو بات کی وہ فرقہ واریت میں کی لیکن کیا ہم نے صوفیزم کو بیان نہیں کیا کیا ہم نے برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ کو بیان نہیں کیا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بحث کے سائے میں جو باتیں آپ کو جو بھی باتیں ہوتی مورد بحث قرار پاتی ہیں اس کا کئی جگہ پہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ فرضاً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں فرقہ واریت کو تو ڈسکس نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں اور آپ کو متعدد دوسری جگہوں پہ فائدہ دیتی ہیں البتہ یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کام آپ نہ کریں تو آپ سطحیات کا شکار ہو جائیں گے یعنی بہت عمومی باتوں کا شکار ہو جائیں گے کہ جو عمیق بحث جو ہے وہ نہیں کہلائے گی لہٰذا ہم مجبور ہوئے کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور ان کاموں کا سہارا لیں دوبارہ عرض کروں گا ایک بحث جو کسی سائے میں کسی عنوان کے تحت ہوتی ہے اس کے کئی جگہ پہ فائدہ ہوتا ہے اب آپ کی یہ ہوشیاری ہوگی کہ آپ اس بات کا کتنی جگہ پہ فائدہ اٹھاتے ہیں کن کن کڑیوں کو ملا پاتے ہیں ہماری کہی بھی بات کے اچھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ صحیح جو فرقہ واریت کی ماہیت ہے وہ آج کے زمانے میں محدود نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ آج کے زمانے کے اندر محدود نہیں ہے یہ پیچھے سے چلنے والی چیز ہے لہذا تھوڑا بہت آپ کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا بہرحال ہم نے تقریباً جو مقدماتی بحث تھی اس کو ختم کر لیا ہے تھوڑی سی باتیں کچھ فرقوں کے بیان کے عنوان سے باقی رہ گئیں جس میں ہم پہلے اہل تسنن کے چند گروہوں کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد آگے ہم اہل تشیع کی طرف سے جو کچھ ہوا اس کا ذکر کریں گے اس میں اس وقت جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے جو ہم نے اب تک بات کی تاریخ میں مختلف حکام آتے رہے ان حکام کے مختلف رویے تھے کچھ تھے جو شیعہ سے تھوڑا بہت سازگاری کرتے تھے اور ان میں سے اکثر وہ ہوتے تھے جو تشیع کے ساتھ سازگاری نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرتے تھے صوفیہ کا بھی تذکرہ ہوا کہ صوفیہ میں سے کچھ تھے کہ جو شیعہ کے ساتھ نزدیک تھے بلکہ بڑی تعداد تھی لیکن بعد میں ان کو ختم کیا گیا اور ان کی جگہ نقشبندیہ کو لایا گیا کہ جس کا شیعہ کے ساتھ اتنا اچھا رابطہ نہیں تھا اب یہ کہ یہ جو شاہ سید احمد سرہندی کے ذریعے سے انجام پایا مجدد الافسانی کے ذریعے سے انجام پایا اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز آئے یا سید احمد شہید وغیرہ جو کچھ یہ لوگ تھے ان کی فکر کو جو سعودی عرب میں وہابیت نکلی اس نے بہت زیادہ مضبوط کیا اس زمانے میں ظاہر ہے اس کو حجاز کہا کرتے تھے سعودی عرب کو حجاز کہتے تھے وہاں پر وہابیت نے پھیلنا شروع کیا تو وہ لوگ جو سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرتے تھے جب وہاں سے پڑھ کر واپس آتے تھے ہندوستان تو خود بخود یہاں پر بھی وہابیت کے اثرات منعقد ہو جاتے تھے اچھا پہلے سے گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا سید ان کے ذریعے سے احمد مجدد الافسانی کے ذریعے سے اس کے بعد شاہ عبدالعزیز وغیرہ کے ذریعے سے اس عالم میں وہابیت کا اثر یہاں پر بڑھنا شروع ہوا ان علماء کے ذریعے سے جو سعودی عرب کے اندر جاتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو اس زمانے میں اہل حدیث کا عنوان دیا جاتا تھا تو یہاں پر اہل حدیث فکر جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئی اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کو شدت بخش گئی بلکہ خود سنیوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف قائم ہو گیا اور یہاں پر سنیوں کے اندر کلاسیفیکیشن بننا شروع ہو گئی جس کا ہم تھوڑا سا یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں اگر اہل تسنن فرقوں کی طرف توجہ دیں کہ جو گروپس یا فرقے کہلائے جا سکتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو اہل حدیث سے متاثر ہو کر بنا وہ دیوبند فرقہ دیوبند گروپ دیوبند در حقیقت اتر پردیش جو ہندوستان کی ایک اسٹیٹ ہے اس کے اندر موجود ایک شہر کا نام دیوبند ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر ایک مدرسہ بنا تھا اس مدرسے کا نام تھا دارالعلوم دیوبند بنانے والے کا نام تھا جو میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا محمد قاسم ناتوی ان کا دور
زندگی 1880 سے لے کر 1932 تک, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور کے جو بادشاہوں کا دور تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. 1880 میں ان کی پیدائش ہے اور 1932 تک ان کی وفات ہے. تو وہ یعنی انگریزوں کے تسلط کے بعد یہ کلاسیفیکیشن شروع ہو گئی ہے. سنیوں کے اندر جو کلاسیفیکیشن ہونا شروع ہوئی ہے وہ انگریزوں کے دور حکومت کے بعد ہے. یہ دیوبند مدرسہ بن گیا اور اس کے بعد سے وہ جو اہل حدیث فکر تھی وہ دیوبندی کہلانا شروع ہو گئے. آج تک ایسا ہی ہے کہ اہل حدیث کو دیوبند کہا جاتا. ان کے ایک اور ساتھی تھے, ان کا نام تھا رشید احمد, شاید میں نے کل بھی ان کا تذکرہ کیا تھا کسی اور حوالے سے, گنگوہی. اور ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے شیعوں کے خلاف لکھی, تصفیۃ العقائد. یہ کتابیں جیسے وہ تحفہ اسماعیل اشعری اور تصفیۃ العقائد آج بھی موجود ہیں, اور اگر آپ سپاہ صحابہ کی لٹریچر کا جائزہ لیں تو اس کے اندر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. جب پاکستان بننے کی بات آئی, یعنی جب یہ طے پایا کہ پاکستان میں بننا ہے, تو دیوبند دو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے. جب پاکستان بننے کی بات آئی تو دیوبندوں کے اندر تھوڑی سی کلاسیفیکیشن ہو گئی اور ان کے دو حصے بن گئے. ایک حصہ شبیر احمد عثمانی, اشرف علی تھانوی اور محمد شفیع کی قیادت میں علیحدہ ہو گیا. یہ پاکستان بننے کے حامی ہوئے اور یہ وہ کہلائے جو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام. جمعیت علماء اسلام اس وقت بنی. اور وہ جو دوسرا گروپ تھا وہ حسین احمد مدنی کی قیادت میں ہندوستان کے اندر باقی رہا اور اس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی. تو وہ جو دیوبند تھا, وہ جو اہل حدیث فکر تھی جو مثلاً فرض کیجئے احمد سرندی کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی, وہ پاکستان بننے تک بہت کلاسیفائڈ گروپ بن گیا اور اب جو ہے وہ سیاسی پارٹی بھی بن گئی. ظاہر جمعیت علماء اسلام سیاسی پارٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے, اہل حدیث کی ایک سیاسی پارٹی. سنیوں کے اندر اس کے اگینسٹ جو گروپ بنا وہ ظاہر بریلیوں کا گروپ تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں, ان کے اوپر سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. دوسرا گروپ بریلی تھے. بریلی شہر کے اندر ایک مدرسہ تھا, جامع منظر الاسلام. جامع منظر الاسلام, اس کے صحیح فکر جو حاصل کی گئی تھی وہ احمد رضا خان بریلوی, ایک تھے احمد رضا خان بریلوی. ان کی زندگی کا جو دور ہے وہ 1856 سے لے کر 1921 تک کا ہے. ان کے افکار سے متاثر ہو کر بنی. احمد رضا خان بریلوی کے ذریعے سے بریلوی گروپ قائم ہوا, جامع منظر الاسلام انہوں نے نام رکھا. البتہ ایک اہل سنت کانگریس بھی انہوں نے بنائی کی بعد میں, اہل سنت کانگریس. جب پاکستان بننے کی بات آئی, اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, یہ جو دیوبند تھے یہ لوگ حنفی, شدید متعصب حنفی تھے اور ان کا تعلق نقشبندیہ سے تھا. اور یہ جو بریلوی تھے یہ بھی حنفی تھے لیکن قادریہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے. جو صوفیوں کی کلاسیفیکیشن میں نے عرض کیا تھا قادریہ تھے یہ لوگ. یہ لوگ پاکستان بننے کی موافق ہوئے اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان تشکیل. یہ دو ہو گئے. اور اس کے بعد تیسرا ایک گروپ اہل تسنن کے اندر بنا جو ان دونوں کے درمیان کا ایک گروپ تھا, تھوڑا سا ماڈریٹ بھی تھا, یعنی نئے افکار کو قبول کرتا تھا, اپنے آپ کو علی گڑھ سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا تھا, یعنی سر سید سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور وہ تھا ندوۃ العلماء. ندوۃ العلماء تیسرا گروپ. 1894 میں یہ مدرسہ تشکیل پایا. عبد الغفور اس کے بانی کا نام تھا اور ایک اور بھی ان کے ساتھ تھے, عبد الحق. ان لوگوں نے یہ مدرسہ تشکیل دیا. اس کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پرانی تعلیم ہے مدرسوں کے اندر اس کو نئی تعلیم سے کسی حد تک نزدیک کریں. ندوۃ العلماء اس کا نام تھا. اور شبلی نعمانی اس کی بڑی شخصیت جو بہت مشہور ہوئے بعد میں, اور شبلی نعمانی کے بعد سید سلیمان ندوی, یہ وہی ہیں جنہوں نے سیرت رسول ان دونوں نے مل کے تحریر کی. لیکن بعد میں یہ لوگ پھر گئے. یعنی یہ جو ندوۃ العلماء جس کا کام یہ تھا کہ نئی اور پرانی اہل تسنن مذہبی تعلیم کے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں گے, بعد میں اہل حدیث کی طرف تمایل پا گئے, یعنی دیوبندیوں کی طرف تمایل حاصل کیا. اور ان کے اندر ابو الحسن ندوی آج کل سب سے بڑے لیڈر تصور کیے جاتے ہیں. ابو الحسن ندوی نے گرچہ بہت ساری اچھی کتابیں لکھی ہیں, یعنی جس میں اسلام کی تعلیمات کو واضح کیا گیا, مسلمانوں کے سیاسی مسائل کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن بشدت شیعوں کے خلاف, شیعوں کے بہت شدید مخالف, اور انقلاب اسلامی ایران کے بہت شدید مخالف ہیں. ان کے ایک اور ساتھی ہیں محمد منظور نعمانی, ان کی کتابیں آپ کبھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس حد تک شیعوں کے خلاف ہیں اور انقلاب اسلامی کے اگینسٹ بولنے والے. یہ اہل تسنن کے بڑے گروپ تھے, جو میں نے اس وجہ سے کہ کبھی ہمارے ذہن میں بریلوی دیوبندی وغیرہ کا تذکرہ آتا ہے ندوی کا, تو یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے. شیعہ جو ہندوستان کے اندر موجود تھی وہ تین بڑے گروپس کے ذریعے سے موجود رہی, یعنی بڑے فرقوں کے ذریعے سے, آپ کہیں گروپس کے ذریعے سے. ان میں سب سے پہلے تو زیدیہ تھے, پچھلی دفعہ بھی شاید تذکرہ ہوا تھا کہ زید شہید کے ماننے والے جو تھے, چونکہ جب حالات خراب ہوتے تھے مرکز کے علاقے میں یعنی بغداد وغیرہ کی طرف, تو وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف تشریف لاتے تھے. بعد میں کوئی مسلک ہمیں نظر نہیں آیا, یعنی بعد میں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کوئی پارٹی بنائی, گروپ بنایا, بہرحال لوگوں کے اندر موجود تھے اور ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے. اور اسماعیلی تھے, ان کا بھی تذکرہ ہوا کہ ملتان کے اوپر انہوں نے اپنی ایک حکومت بھی تشکیل دی تھی. اور 983 میں, دوبارہ عرض کرتا ہوں, 983 میں ملتان کی حکومت تشکیل دی تھی. جب غوری بادشاہ آئے تو انہوں نے اس سلطنت کا خاتمہ کیا. اس کے بعد اسماعیلیوں نے بہت بڑی کوئی سلطنت تشکیل نہیں دی, لیکن ہندوستان کے اندر اثر رسوخ رکھتے تھے, بعض اوقات اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے, لوگوں کے اوپر تبلیغات بھی ان کی بہت زیادہ تھی, خاص کر گجرات کے علاقے میں بہت زیادہ تبلیغات تھیں, جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے واضح. تیسرا ظاہر ہے وہ 12 امامی تھے کہ جو معمولاً ایران وغیرہ کی طرف سے ہجرت کر کے آتے تھے اور یہیں پر تشکیل پاتے تھے. ان کی بھی کوئی واضح جسے کہتے ہیں گروپ ایسا نہیں تھا, لیکن یہ کہ کچھ حکومتیں ضرور تشکیل پائی ہیں 12 امامی لوگوں کی. تین دور ایسے گزرے ہیں جب 12 امامیوں نے بہت بڑی تعداد میں ہجرت کی. ویسے تو ہجرتوں کا سلسلہ رہتا تھا, جب بھی میں نے عرض کیا بادشاہ خلفاء کی طرف سے کوئی مشکلات ہوتی تھیں تو وہ اس طرف ہجرت کیا کرتے تھے, لیکن تین وقت ایسے تھے جب بہت زیادہ ہجرتیں ہوئیں. ایک تو 13ویں صدی میں کہ جب مغلوں نے حملہ کیا, یعنی چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ کا جب حملہ ہوا ایران کے اوپر, تو نیشاپور اور دوسرے ملحقہ علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں 12 امامی شیعوں نے وہاں سے ہجرتیں کی اور ہندوستان کی طرف آئے. دوسرا اس وقت تھا کہ جب ہمایوں اور دوسرے ہندوستانی بادشاہ ایران جاتے تھے اور وہاں سے لے کے مدد لے کے آتے تھے تاکہ ہندوستان کو فتح کر سکیں. اور تیسرا اس وقت تھا جب صفوی بادشاہوں میں اسماعیل دوم نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا. ایک عجیب صورتحال ایران میں اس وقت بنی کہ صفوی جو بادشاہ تھے انہوں نے عثمانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کیا, لیکن صفویوں ہی کے ایک بادشاہ اسماعیل دوم نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا. تو بالکل ہی صورتحال تبدیل ہو گئی ایران کے اندر, یعنی پہلے شیعہ چلتے آ رہے تھے, ایک دم سے ایک سنی بادشاہ آ گیا, تو اس نے شیعوں کے اوپر ظلم بھی کیے تھوڑے بہت, تو اس کے نتیجے میں شیعوں کی کافی حد تک مہاجرتیں ہوئیں. تو اس وجہ سے ہندوستان کے اندر 12 امامی شیعہ موجود تھے. کل کسی نے سوال کیا تھا کہ ان کی حکومتیں تھیں یا نہیں تھیں, تو چند حکومتیں 12 امامی شیعوں نے تشکیل دیں, جن میں سے ایک آتا ہے, میں چند کا تذکرہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت تاریخ کے ساتھ کر دیتا ہوں. ایک بہمنی حکومت تھی جو شیعہ حکومت تھی, ہندوستان کے مرکز میں بنی تھی 1347 سے لے کر 1500 تقریباً 26 تک. اس کے بانی کا نام حسن تھا جو اپنے آپ کو بہمن شاہ لکھا کرتا تھا, اسی مناسبت سے اس حکومت کو بہمنی حکومت کہا جاتا تھا. یہ بہمنی حکومت پہلے اہل تسنن کے ہاتھ میں تھی جو تفضیلیہ تھے, یعنی وہ لوگ تھے کہ جو حضرت علیہ السلام کو فضیلت دیا کرتے تھے خلفاء کے اوپر. بعد میں یہ بہمنی جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے اور انہوں نے 1429 سے شیعہ ہونے کا اعلان کیا. یہ جو شیعہ ہوئے تو یہ ظاہر ہے ان کے ایرانیوں سے تعلقات کافی بہتر رہے, اور ان کی وجہ سے ایرانیوں اور مغلوں کے تعلقات جو ہے وہ کافی خراب رہتے تھے. اورنگزیب عالمگیر نے یہ جب حکومت بہمنی حکومت تھی, بعد میں مختلف حالات ہوتے رہے جس کی وجہ سے بہمنی حکومت ٹوٹ گئی. جب بہمنی حکومت ٹوٹی تو اس میں سے 5 حکومتیں نکلی, اور ان 5 میں سے 3 حکومتیں دوبارہ شیعہ بن گئیں. یعنی جو میں نے عرض کیا وہ یہ کہ بہمنی حکومت اس ایج سے اس ایج تک رہی, 1429 میں انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا, 1526 پہ یہ بہمنی حکومت ٹوٹ گئی. جب بہمنی حکومت ٹوٹی تو اس سے مختلف حکومتیں بن گئیں, جن میں سے 3 شیعہ تھیں, جن کے نام یہ تھے. ایک بیجاپور کی حکومت تھی, بیجاپور کی حکومت تقریباً 1672 تک باقی رہی,
عادل شاہ نام کر کے, یوسف عادل شاہ اس کے بانی کا نام تھا, یوسف عادل شاہ ان کا صفیوں سے رابطہ تھا, ایرانیوں سے رابطہ ہوا کرتا تھا, اورنگزیب نے اس حکومت کو ختم کیا. اب جو تینوں حکومتیں آ رہی ہیں وہ تینوں اورنگزیب کے ہاتھوں تباہ ہوئی تھیں. یعنی میں آپ چاہوں گا کہ آپ اورنگزیب کے کردار کو سمجھیے کہ جس طرح بابر کے دور میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, اورنگزیب کے دور میں بالکل الٹا تبدیلیاں آئیں اور شیعوں کے لیے سخت حالات فراہم ہوئے. ایک بیجاپور نام تھا اور ایک گلکندے نام تھا. گلکندے کا دور 1512 سے لے کے 1672, یہ بھی دوبارہ وہی اورنگزیب کے ذریعے سے تباہ ہوئی. قطب شاہی ان کو کہا کرتے تھے, ان کے خاندان کو قطب شاہی خاندان کہا کرتے تھے, نظام شاہی بھی کہتے تھے. دوسرا یہ چوتھی حکومت جو بنی وہ احمد نگر اس کو کہتے تھے. احمد نگر بھی شیعوں کے پاس تھی. 1490 تک احمد نگر کی حکومت تھی, ان کو نظام شاہی کہتے تھے. تھوڑا سا یہ میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کے ذہن میں بہارا لے کے رہے کہ اس قسم کی حکومتیں شیعہ حکومتیں تھیں. اس کے علاوہ اودھ میں, یعنی وہی جس کو ہم آج کل لکھنؤ کہتے ہیں, اس کا مرکز لکھنؤ تھا, اس وجہ سے اس کو ہم لکھنؤ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. یہاں پر بھی حکومت تشکیل پائی 1815 سے تھی تقریباً, اور انگریزوں کے بعد تک کچھ عرصے تک باقی رہی. یہاں کبھی جو نواب ہوا کرتے تھے وہ شیعوں کو سپورٹ کرتے تھے, اور تقریباً 1842 میں شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا. 1842 میں انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ ہونے کا اعلان کیا. اسی طرح ایک مختصر سی حکومت رامپور میں ہوا کرتی تھی, چھوٹی سی حکومت تھی, وہاں پر بھی حاکم شیعہ ہوا کرتے تھے. یہ وہ چند حکومتیں تھیں جو 12 امام شیعوں کے ذریعے سے تشکیل پائیں, لیکن زیادہ دوام نہیں لا سکیں اور ٹوٹ گئیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی حکومتیں تھیں جو اگر شیعہ نہیں بھی تھے تو کسی حد تک شیعوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے. مثلا حیدرآباد دکن کے جو نواب ہوا کرتے تھے وہ شیعہ نہیں تھے لیکن شیعوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے. بہرحال کوئی مرکزی, بہت مضبوط مرکزی حکومت شیعہ ہندوستان کے اندر نہیں بنا سکے. یہ کافی حد تک میرے خیال میں ہم نے جائزہ لے لیا تاریخی لحاظ سے. اب یہ ہے کہ اپنی بحث کو ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ذہنی لحاظ سے ہم اس ماضی کو سمجھ چکے ہیں کہ جو اس برصغیر کے اندر رہا, جس کے ہم وارث ہیں. یعنی میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تاریخ کا ٹکڑا نہیں ہوتے کہ ہم باہر سے ایک دم سے نیچے آئے, ہمیں ایک پورا ماضی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ ہماری قوم کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ ہوا, وہ سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مختصر سی تاریخ. اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی یہ تو سب کچھ ہو گیا, اب یہ سوال بتائیے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کیا ہیں, اس تاریخی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم ابتدائی اور متوسط عوامل کو نہیں چھیڑنا چاہتے بلکہ ہم جانا چاہتے ہیں آخری عوامل کو نظر میں رکھیں, تو میں آپ کے سامنے تین بنیادی عوامل یہاں پر ذکر کروں گا. تین انتہائی بنیادی عوامل کہ جو پاکستان میں فرقہ واریت کی جڑیں فراہم کر رہے تھے. یعنی اگر یہ تین عوامل نہ ہوتے تو یقیناً فرقہ واریت نہ پھیلتی. معاف کیجیے, ایک منٹ آئیں گے, اس کو ذرا سا ادھر کو کر لیں تاکہ آگے بڑھ سکیں. تھوڑا سا ادھر کر لیں. شکریہ. بہت شکریہ. بنیادی طور پر جو عوامل ہیں, اگر پہلی بات کہیں تو بہت سادہ سی بات نظر آئے گی, لیکن میرے خیال میں اب آپ اس کو توجہ کر رہے ہوں گے. پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے, توجہ کیجیے گا, شدید جذباتی لگاؤ. ایک ایک لفظ کی طرف ہماری عمدن یہ لکھ رہے ہیں, شدید جذباتی لگاؤ. ایک تو پاکستان میں مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے لگاؤ پایا جاتا ہے, اور یہ بہت سارے علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن یہ لگاؤ, یہ جو تمایل ہے مسلمانوں کا, ٹینڈنسی ہے, یہ جذباتی ہے, اقلیت کے اوپر منحصر نہیں ہے. اور اس جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شدید. اب یہ جو شدید جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اقلیت نہیں رہتی. جب اقلیت نہیں رہتی تو اس کے بعد اس کے وائریشن کے اوپر
کرانے کا بہت زیادہ امکان باقی رہتا ہے, اور یہ پاکستان میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب میں سے بعض لوگ یقیناً ایسے ہیں جن کو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ملنے بات کرنے کا موقع ملا ہوگا, ان کے اندر یہ لگاؤ اس حد میں نہیں پایا جاتا. یعنی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایرانیوں کے اندر بھی یہ لگاؤ جس کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, جذباتی لگاؤ اسلام کے ساتھ نہیں پایا جاتا جو پاکستان اور خاص کر یہ برصغیر اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس جذباتی لگاؤ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اگر اسلام کے خلاف سمجھ لیتا ہے, کسی بھی طرح اس کے ذہن میں آ گئی کوئی بات, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, تو وہ وائلیشن کے اوپر اتر آئے گا. یعنی آپ کو پاکستان کے مسلمان کو بس یہ سمجھانے کی دیر ہوتی ہے کہ اسلام خطرے میں اور تمہارا کودنا ضروری ہے, اس کے بعد وہ ہر کام کر گزرے گا, جو بھی اس کی کھوپڑی میں آئے گی دماغ میں آئے گی وہ کر دے گا. تو یہ پہلا عامل پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذبہ. اب آپ اس کی ایک تھوڑا سا تصویر دیکھیے گا اپنے ذہن میں, پاکستان کو بنے ہوئے اب 50 سال ہونے کو آ رہے ہیں, یعنی 50 سال ہو گئے. اس 50 سال کے دوران پاکستان کے عوام نے کئی دفعہ پولیٹیکل موومنٹ کی ہے, یعنی وہ سیاسی طور پر میدان میں آئے, روڈز پہ آئے, اور انہوں نے گورنمنٹس کو چینج کیا. جتنی دفعہ بھی یہ کام ہوا کہیں نہ کہیں اسلام کا نام استعمال ہوا, کہیں نہ کہیں اسلام کا نام استعمال ہوا ہے, تب پاکستان کے اندر میس موومنٹ بنتی ہے. یا خود پاکستان بننے کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان جو بنا تو وہ چند ناروں کے ذریعے سے بنا, یعنی اگر اس کے اندر اسلام کے جذباتی لگاؤ کو استعمال کیا گیا تب پاکستان بنا, ورنہ اگر آپ لیڈرز کے اندر دیکھیں تو لیڈرز کے اندر وہ جذباتی لگاؤ نہیں تھا. کیا مثلا قائد اعظم کے اندر وہی جذباتی لگاؤ تھا جو عوام کے اندر اسلام کا تھا, لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اس کے ذریعے سے پاکستان کو تشکیل دیا. اسی طرح ہر دفعہ ایسا ہوا, قادیانیوں کا مسئلہ ہو یا مثلا بھٹو کو ہٹانے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, جس میں بھی عوام انوالو ہوئے روڈ پہ آئے تو وہ اس وقت آئے کہ جب ان کو اسلام کو خطرے میں دکھایا گیا اور وہ اسلام سے جذباتی لگاؤ کی وجہ سے روڈ پر آ گئے, انہوں نے اپنے کام کو کر گزرا. سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر کیوں بن گیا, پاکستان کے مسلمانوں کے اندر یہ جو شدید جذباتی لگاؤ پایا جاتا ہے جو ان کے لیے منفی اثر رکھ رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کی چند علتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات جن کو اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بھی کیا ہے, وہ صوفیہ اور عرفا کی تعلیمات, جو میں نے کہا اوقلائیت سے آڑی تھی, ان کے اندر اوقلائیت نہیں تھی, اس کے اندر جذباتیت تھی. تو ابتدائی کام کے طور پر بہت اچھی تھی وہ تعلیمات, ابتدائی طور پر اسلام کو پھیلا, لیکن کوئی ملک کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی اس کے ذریعے سے. یعنی بعض افکار ایسے ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کے اندر رائج غلط فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اساس پر, ان کی بنیاد پر کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا. تو یہ جو تعلیمات تھیں وہ اسی قسم کی تھیں کہ ان کے ذریعے سے اسلام خوب پھیلا, لیکن اس کو اگر آگے بڑھایا جائے اسی جذباتیت کو تو وہ جذباتیت جو ہے وہ قابل گرفت نہیں رہتی, مہار سے خارج ہو جاتی ہے اور غلط اثر لاتی ہے. البتہ اس جذباتیت کے نیچے ایک لفظ غیر اوقلائی ضرور اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا, یعنی اس جذبات کی تفسیر غیر اوقلائی ہے, اس کے اندر عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اور آپ کیا چاہے وہ اہل تسنن ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں, دونوں کے اندر یہ بات بالسویہ بالمساوی موجود ہے. اچھا, تعلیمات میں خاص کر نقشبندیہ فرقے کی جو تعلیمات, اس نے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کام خراب کیا. ایک ضد شیعہ, دوسرا ضد عقل فلسفہ, دونوں کے اگینسٹ اس نے کام کیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ حالت کر دی جو آپ دیکھ رہے ہیں. اب کسی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی نقشبندیہ کیوں اتنے پھیل گئے, تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ حکومتوں کی مصلحتیں اس میں ہوتی تھیں کہ وہ نقشبندیہ فرقے کو پھیلائیں, جیسا کہ اورنگزیب وغیرہ کی مصلحت. پہلا عامل جو پاکستان کے مسلمانوں کے اندر شدید جذباتیت تھی وہ ان کو خود بخود فرقہ واریت کی طرف لے جا رہی تھی. اب یہ جو شدید جذباتی لگاؤ ہے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذباتی لگاؤ, اس کے اندر کچھ اور فیکٹر بھی انوالو تھے جو اس جذباتیت کو ایجاد کر رہے تھے. مثلا ایک اور فیکٹر شیعوں کی قدرت اقلیت کے باوجود, شیعہ بنیادی طور پر ایک اقلیت رہے ہمیشہ, جیسے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ایک اقلیت رہے ہندوؤں کے مقابلے میں, تو مسلمانوں کے اندر شیعہ ہمیشہ اقلیت رہے. لیکن یہ شیعوں کا کمال تھا, شیعوں کا علم تھا, ان کا فضل تھا, یا بہرحال جو کچھ بھی تھا, یہ میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا, یہ انشاءاللہ میں آج آپ کو کچھ کتابوں کے ریفرنس دوں گا ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, کہ ہمیشہ شیعہ حکومت کے اندر بہرحال مناسب رکھتے تھے. یعنی شیعہ اس حد میں ہوتے تھے کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں کے ذریعے سے یا اپنی دوسری صلاحیت تعلیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی قدرت تک پہنچائیں. اب اقلیت کے باوجود جو قدرت شیعوں کے پاس ہوتی تھی وہ اس بیلنس کو توڑ دیا کرتی تھی. خاص کر جب لوگ اس بات کو مشاہدہ کرتے تھے کہ شیعہ ایرانی ہیں, یعنی شیعہ وہ جو اپنے آپ کو ثابت کر پاتے تھے, معمولاً وہ شیعہ ہوتے تھے جو ایرانی ہوتے تھے, تو یہ ہوتا تھا کہ خود بخود ایک عنصر لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ ایرانی خارجی یعنی فارنرز ہیں کہ جو ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے قدرت حاصل کی, تو خود بخود وہ جذباتی لگاؤ اس جذباتی مخالفت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے, اکبر کے دربار میں ایک بہت کٹر قسم کا سنی مولوی ہوا کرتا تھا بدایونی نام کر کے. ایک دن بادشاہ سے کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سب کے سب باہر کے جاسوس ہیں اور نورتن کے اندر شیعہ موجود تھے. تو اکبر کہتا ہے کیسے ثابت کرو؟ کہتا ہے بہت آسان سی بات ہے, آپ کہیں شیعہ ایک طرف ہو جائیں, ہندوستانی ایرانی ایک طرف ہو جائیں اور ہندوستانی ایک طرف ہو جائیں. وہ حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی ایران سے آئے ہوئے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں ہندوستان والے. دیکھتے ہیں جتنے ایران سے آئے ہوئے سارے شیعہ ہیں اور جتنے ہندوستانی ہیں سارے کے سارے سنی ہیں. تو کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ سارے کے سارے ایران کے جاسوس ہیں اور یہ آپ کے کورٹ میں موجود ہی اس لیے کہ یہاں جاسوسی کرتے ہیں, صفویوں کو بتاتے ہیں اور صفوی ہمارے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھنکنگ دیکھ رہے ہیں آپ کہ شیعہ جیسے ہی قدرت حاصل کرتا ہے فوراً اس کو نظر میں لایا جاتا ہے کہ یہ اقلیت ہے, قدرت پا رہی ہے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اب یہ کہ اس بات کو آپ کہیں گے بہت چھوٹی سی بات, لیکن ذرا اس کو استعمال کیجئے. ہماری حماقتیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بعض اوقات سیاست استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کتنا زیادہ اپنے آپ کو پاکستان سے بیگانہ بنا دیتے ہیں. یعنی ہمارا رجحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ لگتا ہے پاکستان کسی اور کا ملک ہے, ہمارا ملک تو ہے ہی نہیں. خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے کہ شیعوں کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, ان کی سیاسی مصلحتیں کہیں اور سے بابا پائیں. بہرحال یہ اس تاریخ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ابھی آپ کو ایک شاہد بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تیسری چیز جو اس جذباتی لگاؤ کو استعمال کر رہی تھی, یعنی اس جذباتی لگاؤ کا باعث بن رہی تھی مسلمانوں کے اندر اسلام کے لیے شدید جذباتی لگاؤ کا, وہ اکثریت کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا تھوڑا فارسی اردو مکس کر کے, کیا اندرونی رجحان. اس کی تفصیل توضیح دیتا ہوں. اندرونی رجحان آئسولیشن آپ اس کو اگر تھوڑا سا استعمال کرنا چاہیں تو یہ اچھا ہے. دیکھیے ہندوستان کے مقابلے میں مسلمان ہمیشہ اکثریت میں رہے, یہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے تھا. 800-900 سال جو انہوں نے زندگی گزاری وہ اقلیت میں رہے, میں نے اکثریت کو نہیں کہہ دیا, اقلیت میں رہے. تو یہ جو مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت میں تھے اس نے خود بخود اہل تسنن کے اوپر برا اثر ڈالا. دیکھیے اگر آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جہاں آپ ہی آپ ہیں اور کوئی مخالف نہیں ہے, خاص کر اکثریت مخالف نہیں ہے, تو آپ بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایک اکثریت مخالف کے سامنے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو خود بخود بہت ساری چیزوں میں آپ حساس ہو جاتے ہیں, آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر میں سینسیٹیو نہیں ہوا تو میں میری آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی, میں اس اکثریت کے اندر مل جاؤں گا. بالکل وہی کام جو شیعوں کے ساتھ ہوا, سنیوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا اور شیعوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. یعنی سنی ہندوؤں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بات ایسی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے جو دوسرے معاشرے والے جذباتی نہیں ہوئے. عرب معاشرے کے اندر جائیں اس کے اوپر کوئی جذباتیت نہیں ہے, لیکن یہاں والا مسلمان بہت زیادہ جذباتی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہندوؤں کا ڈر تھا کہ کہیں ہندوؤں کے سامنے میری آئیڈینٹی لوز نہ ہو جائے. شیعوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا, شیعہ جب ایک اکثریت مخالف کو دیکھتا تھا تو خود بخود اپنی بعض ایسی چیزوں کو جو اہمیت کی حامل نہیں تھی اس کے اوپر حساس ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ کہیں لوز نہ ہو جائے. اب آپ دوسرے معاشروں کے اندر جائیے, بہت سادہ سی بات ہے, آپ فرض کیجئے ایران میں چلے جائیے. ایران میں آپ جا کے دیکھیے تسبیح کا اتنا احترام نہیں ہوگا, ایران میں آپ جا کے دیکھیے بہت ساری ان چیزوں کا اتنا احترام نہیں ہوگا جتنا آپ پاکستان میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھے یا برے غلط صحیح سے مجھے کوئی خاص سروکار اس وقت نہیں ہے, صرف میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک چیز کہہ رہا ہوں. جو عشق, جو شدید جذباتی لگاؤ شیعہ پاکستانی کے اندر پایا جاتا ہے, پاکستانی شیعہ کے اندر پایا جاتا ہے, وہ شدید جذباتی لگاؤ آپ ایرانی شیعہ کے اندر نہیں دیکھیں گے. صحیح ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے اپنی آئیڈینٹی کے لیے یہی کچھ ہے, اچھا کیا شیعہ پاکستانی نماز پہ بھی اتنی تاکید کرتا ہے جتنا سنی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ نماز کو اپنی آئیڈینٹی نہیں سمجھتا. کہتا ہے یہ تو میری آئیڈینٹی کو لوز کرا دے گی. لہذا جب آپ نے یہاں پہ نماز پڑھوائی جلوس کے اندر تو شیعہ مخالف ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نماز پڑھوا رہے ہیں اور نماز تو سنیوں پڑھتے ہیں, ہم تو عزاداری کرتے ہیں. تو شیعہ کے اندر یہ ٹینڈنسی رہے گی, اور ہر اقلیت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اکثریت کے مقابلے میں آتی ہے تو اپنی غیر اہم چیزوں کے اوپر بھی حساس ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہماری آئیڈینٹی ختم نہ ہو جائے. سنیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, سنی بھی اپنی چیزوں کے اوپر حساس ہو گئے. لہذا نہایت معمولی تبدیلی کو بھی انحراف تصور کرتے تھے. اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ میل ملاپ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ وہ فضا ہوتی ہے جس کے اندر فرقہ واریت بالکل کھڑی ہو کے تیار ہو جاتی ہے کہ آپ جب چاہیں فرقہ واریت کے شولے کو بھڑکا سکتے ہیں. تو پہلا بنیادی فیکٹر جو پاکستان کے اندر گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر شدید جذباتی لگاؤ پایا جاتا ہے. اس شدید جذباتی لگاؤ کے یہ تین بنیادی عوامل ہیں. اب آئیے دوسرے فیکٹر کی طرف. دوسرا سبب جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کیجئے کہ میں نے آپ سے کہا پاکستان کے مسلمانوں کا اسلام سے شدید جذباتی لگاؤ. اچھا, اسلام سے تو شدید جذباتی لگاؤ ہے, تو اسلامی رہنماؤں سے کیسا لگاؤ ہے ان کا؟ دیکھیے, اگر آپ فرض کیجئے آپ فزکس پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ فزکس کے پروفیسر کو بھی پسند کرتے ہیں. اگر پاکستان کے مسلمانوں کے اندر اسلام سے شدید جذباتی لگاؤ ہے تو اسلامی رہنماؤں سے بھی, یعنی مسلمان رہنماؤں سے بھی ان کا جذباتی لگاؤ قائم رہے گا. اب یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے اسلام سے اپنے لگاؤ کو محفوظ رکھا, اتنا ہی مولویوں سے بھی لگاؤ رکھا. لیکن یہاں پر ایک تضاد کا شکار ہوگا, وہ یہ کہ مولویوں سے جو لگاؤ تھا وہ لگاؤ ہی رہا, اوکلائیت اس کے اندر بھی نہیں آئی. جس طرح یہاں شدید جذباتی لگاؤ ہے, اوکلائیت نہیں ہے, تو مولویوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بھی کیا ہو گیا, بس اسی شدید جذباتی لگاؤ کے اندر ہی باقی ہے, اس کے اندر کوئی اوکلائیت نہیں آئی. تو دوسرا عامل جس نے فرقہ واریت کا ماحول فراہم کیا وہ مذہبی رہنماؤں کی, اس کو میں کیا مثلا لکھنا چاہیں گے, مذہبی رہنماؤں کی کمزوری, اس کو میں ابھی تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے. پاکستان کا مسلمان شدید جذباتی لگاؤ کا شکار ہے, لیکن مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی اپنے لگاؤ کے اندر باقی رکھتا ہے. لہذا اب ایک داستان آپ کو چھوٹی سناؤں گا. سندھ میں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے ہیں, شیعہ ہیں, عالم دین ہیں. وہاں پر کہنے لگے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری مسجدوں کے اندر علماء یعنی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہوتا, ان کی مسجدوں کے اندر بھرے پڑے. تو بہت سارے انہوں نے باتیں کہیں, من جملہ یہ بھی کہا, کہنے لگے بھائی وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک عالم دین نماز پڑھایا کرتے تھے, اہل تسنن تھے, وہ نماز پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کبھی کوئی کسی کے ساتھ باہر لے غلط حرکت کی کسی لڑکے کے ساتھ. اب جناب کیا ہوا, وہ لوگ جب نماز پڑھنے پہنچے تو ان کو پتا ہوا کہ مولوی نے تو یہ کام کر دیا. انہوں نے مگر پکڑ کے مولوی کو خوب مارا, مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. خود بھی تھک گئے اور وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی اثر ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ عصر کا وقت آ گیا تو اس کو کہا کہ کھڑا ہو نماز پڑھا جلدی سے. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے, یعنی ایک طرف تو یہ کہ شدید جذباتی لگاؤ, دوسرا مسئلہ یہ کہ مذہبی رہنما بیکار ہو گئے. مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو لگاؤ ہے بس لگاؤ ہی لگاؤ ہے, ان کی کوئی ہدایت نہیں ہے, ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو کیا ہو گیا کہ موب بن گیا, پاکستان کا مسلمان موب بن گیا. لگاؤ اس کا اسلام سے ہے, اس کو سیاست سے شاید اتنا کوئی تعلق نہیں جتنا اسلام سے ہے, لیکن اسلام میں کوئی ہدایت دینے والا ہے نہیں. رہنما نے وہ سستی کا شکار ہے, رہنما کمزوری کا شکار ہے. تو خود بخود ایک عجیب صورتحال بن گئی. اب بالکل ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے میں اسلام کو پسند کر رہا ہوں, جیسے کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, میں اسلام کو تو پسند کر رہا ہوں لیکن اسلامی رہنمائی کس سے حاصل کروں یہ مجھے کچھ نہیں پتا. ایک آدمی آتا ہے مجھے ایک طرف لے جاتا ہے, میں پھر کبھی آدمی پھنس جاتا ہوں. ایک اور آدمی آتا ہے اسلام کا نام لے کے مجھے سیاست میں لے جاتا ہے, میں جناب نظام مصطفیٰ لانا شروع کر دیتا ہوں. ایک اور آدمی آتا ہے مجھے اسلام کے نام پہ کہیں اور لے جاتا ہے, میں کچھ اور کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہ جو عامل تھا کہ مذہبی رہنماؤں کی گرفت نہیں اپنے معاشرے کے اوپر, یہ خود بخود فرقہ واریت کا باعث بن گیا. اس کی سیاسی وجوہات بھی تھی. اب ظاہر ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کی مصلحت آج ہنگامے کے اندر ہے تو وہ جناب کیا کرے گی جو کل ہو گیا, کہ ایک سیاسی شخصیت ایک مذہبی شخصیت کو پکڑ کے انہوں نے قتل کیا اور اب کچھ نہیں معلوم کہ اس شہر کے اندر کیا ہونے والا ہے. ممکن ہے فرقہ واریت پھیل جائے, ممکن ہے نہ پھیلے. تو یہ دوسرا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی فضا کے لیے ایک گراؤنڈ فراہم ہو گیا, وہ یہ کہ مذہبی رہنما یہاں کے کمزور ثابت ہوئے. یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ دوسرے علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہوا. مثلا فرض کیجیے آپ عراق کے اندر چلے جاتے ہیں, ایران کے اندر چلے جاتے ہیں, حتیٰ مصر کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے اندر, تو وہاں مذہبی رہنماؤں کی قدر گرفت پائی جاتی ہے, وہاں پر مذہبی رہنماؤں کا تھوڑا ہولڈ پایا جاتا ہے. اتنا بہرحال میں کہوں گا رسوا نہیں ہوئے جس طرح سے پاکستان کے اندر ہمارے مذہبی رہنما رسوا ہوا. اچھا اس کے اسباب کیا تھے, کیوں مذہبی رہنما ایسے ہو گئے؟ پہلا بنیادی سبب تو یہ کہ لگاؤ جذباتی تھا, لہٰذا یہاں پر بھی جذباتی ہی رہ گیا, ان سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اب کچھ اور اسباب بھی ہیں, وہ ان میں سب سے اہم مدارس کی کیفیت. یعنی یہ وہ باتیں جو دونوں چیزوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں. یعنی اگر ہماری کوئی یہ بات سنے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علماء کو خراب کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں علماء کی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہے, دونوں بھی کہہ سکتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق مدارس سے ہی ہے, کچھ بھی ہو یہ مدارس, کچھ بھی ہو میں بھی مدرسوں کا ہی ہوں, میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس کلاس سے علیحدہ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن لہٰذا میں قطعاً پسند نہیں کرتا کہ چاہے میں پی ایچ ڈی کروں یا نہیں کروں مجھے کوئی یونیورسٹی کی ڈگری کا ٹائٹل دیا جائے, میں اپنے نام کے آگے مولانا ہی لگانا چاہوں گا, البتہ اس کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ایک اور مسئلہ ہے. تو مدارس کی کیفیت جو ہے وہ خراب, اس مدارس کی خراب کیفیت کی وجہ سے خود بخود فرقہ واریت کے لیے ماحول فراہم ہو رہا ہے. مدارس کی خراب کیفیت کی وجہ وجوہات میں فرقہ وارانہ نصاب, اور خود مدارس کی ماہیت اصل میں خراب ہے. یعنی پاکستان اور دوسرے پاکستان اور برصغیر کے علاقوں میں جو مدارس تشکیل پائے وہ معمولاً فرقہ وارانہ مدارس ہیں, ان کے اندر اسلام کی حقانیت کم اور فرقہ وارانہ تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بہرحال یہ خرابی ایجاد ہو رہی ہے. البتہ یہ کہ انقلاب کے اسلامی کے بعد ٹینڈنسیز تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں, مدارس کے اندر بھی چینج آنا شروع ہوئی ہے, اور یقیناً شیعہ مدارس کی حالت بہت بہتر ہے اہل تسنن مدارس. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات کہہ کے پچھتانا پڑتا ہے بعد میں. میں نہیں کہنا چاہ رہا ہمارے یہاں جو مثلا کراچی میں مدارس ہیں, پاکستان کے اندر مدارس ہیں, سب فرقہ وارانہ مدارس ہیں, ان کو بند کر دینا چاہیے, جیسے کہ مثلا نواز شریف نے ایک دفعہ یہ بات کہی. نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال وہ آؤٹ پٹ نہیں ہے مدارس کا کہ جو ملتا تو اسلام کو تقویت ملتی پاکستان کے اندر. ہمارے یہاں شیعہ مدارس کی تو بات ہی نہ کریں, مثلا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جگہ بیٹھے تھے, وہاں پہ حساب کر رہے تھے کہ بھئی کتنے طالب علم ہوں گے ہمارے پاس پاکستان کراچی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ اہل تسنن کے ایک مدرسے میں آ جائیں, اتنے بھی کہ اہل تسنن کے ایک مدرسے کا مقابلہ کر سکیں. یعنی اہل تسنن کا ایک مدرسہ جو کرنگی کے اندر ہے, اس کے اندر جو مصدقہ لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ 7000 سے کم نہیں ہے, 7000 سے کم طالب علم نہیں ہے, اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی کم سے کم 350 تو ایران کے بلوچستان کے ہیں. اب یہ 350 کی دیگر بھی بہت کم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں زیادہ بھی بیان کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو خیر کل مدارس کے اندر بھی ملا لیں تو اتنی تعداد نہیں بنتی. تو مدارس کی معمولاً تو خراب کیفیت اہل تسنن کی طرف سے ہے, اور یہ چیز خود بخود فرقہ واریت کی طرف لیتی چلی گئی. اس کے اندر اور بھی باریکیاں ہیں کہ مدارس کی مثلاً ایک فیکٹر جو تھا مدارس کی مالی کیفیت کا ہے, دوسرا مدارس کی معاشرتی حالت, یعنی طالب علم جو دینی طالب علم اس کو معاشرے میں کس انداز سے دیکھا جاتا ہے. جب اس کو آپ اگنور کریں گے تو خود بخود وہ ایک ایسا کام کرے گا کہ آپ اس کو امپورٹنس دیں, یا تو فرقہ واریت میں انوالو ہوگا تاکہ اب آپ اس کو امپورٹنس دیں. مثلا میں آپ سے ایک سوال کروں گا, فرض کیجیے جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء پاکستان ہے, جمعیت علماء اسلام کے اندر کم سے کم دو گروپ موجود ہیں, جمعیت علماء پاکستان کے اندر بھی ایک دو گروپ موجود ہیں, جمعیت علماء اسلام کے اندر شاید زیادہ ہی ہیں. اگر اہل تسنن کے اندر فرقہ واریت ختم ہو گئی تو کیا ان کی کوئی امپورٹنس باقی رہے گی؟ یعنی علیحدہ علیحدہ باقی نہیں رہیں گے. اگر دیوبندی بریلوی نزدیک ہو گئے تو یہ دو پارٹیاں علیحدہ علیحدہ جو اس وقت سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں ظاہر وہ باقی نہیں رہیں گی, تو ان کی سیاسی مسئلہ اسی کے اندر رہے گی کہ اہل تسنن کم سے کم نزدیک نہ ہو. تو یہ ایک اور بنیادی فیکٹر تھا, اس کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں اور تیسرے چیپٹر پہ آتا ہوں. ایک اور چیز جو پاکستان کے اندر موجود تھی جس نے پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے وسیع گراؤنڈ فراہم کیا, وہ مذہبی انحرافات. پاکستان برصغیر تھا, یعنی مجموعی طور پر وہ فضا رہی جہاں پر مذہبی انحراف کے لیے گراؤنڈ بہت وسیع تھا. یہاں پر بہت امکانات تھے کہ یہاں پر مذہبی لحاظ سے انحراف پایا جائے. البتہ ایک ایسی اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے آپ سرچ کروں گا, آپ ان مسائل کا جائزہ لیجئے جن کے اوپر فرقہ وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں, ان مسائل کا جائزہ لیجئے جن کے اوپر فرقہ وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں. آپ معمولاً وہ مسائل دیکھیں گے جھگڑوں کی بنیاد بنتے ہیں جن کا اصل شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. معمولاً وہ مسائل فرقہ وارانہ اختلافات کا باعث زیادہ بنتے ہیں کہ جن کا اصل شیعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا کوئی فرعی چیز ہوتی ہے یا اصلاً انحرافی چیز ہوتی ہے, یا کوئی فرعی چیز ہوتی ہے یا کوئی انحرافی مسئلہ ہوتا ہے. اب اس میں وہ یہی ہے کہ یہاں کے جذباتیت کو نہیں رکھے گا, پہلا فیکٹر آپ اس کا شکار نہیں ہوگا. میں جذباتیت میں آ کے بہہ گئے تو آپ مجھے یہاں باہر نہیں نکلنے دیں گے, مصیبت ہو جائے گی میرے لیے. اچھا میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے یہ چیزیں فارسی میں لکھا تاکہ پاکستان میں کوئی پڑھ ہی نہ سکے, بعد میں میرے لیے مصیبت بنے. لیکن یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اتنے کھلے عام کہنا کہہ رہا ہوں. تو ہم لوگوں کے اندر یہ مسئلہ ہے, اہل تسنن کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر سنیوں کے ساتھ, اور سنی اپنی ان چیزوں پر شیعوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کا ان کے اصل سے کوئی تعلق نہیں یا کمتر تعلق. مثلا فرض کیجئے ہم اس بات پہ جھگڑیں گے کہ مثلا فرض کیجئے ہمارے جلوس کا روٹ کیا ہوگا. جلوس اصل روٹ بھی اصل ہے, نہیں روٹ اصل نہیں تھا, لیکن ہمارا جھگڑا اس بات کے اوپر ضرور ہوگا. یا مثلا فرض کیجئے علم کو کس انداز سے لے جایا جائے, کس جگہ پر علم نکالا جائے, اس قسم کی چیزوں کے اوپر جھگڑا ہوگا. بہت کم مثلا آپ اپنے خود شیعوں کے اندر دیکھیں, شیعوں کے اندر کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, مثلا اس بات پہ کہ عید کس دن منائی جا رہی ہے. ارے بھائی کیا یہ اصل شیعت ہے کہ عید کس دن منائی جا رہی ہے؟ یعنی فرض کرو اگر ایک نے 30 دن رکھا یا ایک نے 29 دن رکھا تو کیا شیعت بگڑ جائے گی؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس پہ جھگڑا ہوگا. تو یہ ایک مسئلہ تھا, مذہبی انحرافات خود بخود ماحول فراہم کر رہے تھے کہ ان کے اوپر جھگڑا قائم ہوتا رہے. اب یہ کہ مذہبی انحرافات یہاں اتنے کیوں ہیں؟ بھئی دوسرے علاقوں کے اندر بھی مذہب تھا, وہاں پر بھی انحراف ہونا چاہیے تھے. ایران کے اندر ہے, عراق کے اندر ہے, دوسرے علاقوں کے اندر بھی مذہبی انحرافات ہونے چاہیے تھے. یہ یہاں پر اتنے زیادہ مذہبی انحرافات کیوں ہوئے؟ مذہبی انحراف جانچنے کی ایک بہت چھوٹی سی میں آپ کو ایک معیار دوں گا, وہ یہ کہ آپ اپنے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے سنیوں کے اندر چاہے شیعوں کے اندر, اس کا مقایسہ کیجئے اسی فرقے کے مرکز سے, تو آپ کو نظر آ جائے گا منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے. یعنی آپ مثلا فرض کیجئے اہل تسنن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ منحرف ہوئے یا نہیں ہوئے, آپ ان کو لے کے جائیے مصر کے جامع اظہر میں یا سعودی عرب کے مثلا فرض کیجئے کسی جگہ پر, اب ان کا مقایسہ کر کے دیکھیے کہ بھائی تم ان سے دور ہو یا ان سے نزدیک ہو. اسی طرح اپنے تشیع کو لے جائیے شیعت کے مراکز کے اندر اور وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ آیا ان سے دور ہوئے یا ان سے نزدیک ہوئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی. پہلی چیز جو برصغیر کے ماحول میں مذہبی انحرافات, اب اگر آپ انحراف نہیں کہنا چاہتے تو تھوڑا سا کوئی نئی چیز استعمال کر لیں, تھوڑا سا ملائم کوئی لفظ استعمال کر لیں جس کا تو پہلی چیز جو باعث بنی وہ علمی مراکز سے دوری تھی. برصغیر علمی مرکزوں سے بہت دور تھا, علمی مراکز سے بہت دور تھا, جس کی وجہ سے معمولاً یہاں پر انحرافات ایجاد ہوتے رہے اور ان کو چیک کرنے والے لوگ بہت کم تھے. یہاں پر علمی مرکز نہیں بن سکے, مدارس رہے, اکا دکا مدارس تھے جن کا تاریخ کے اندر ذکر بھی ہے, لیکن اس طرح سے بہت وسیع مراکز ہوں جو ہندوستان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں وہ نہیں بنے. ان نہ بننے کے نتیجے میں ان مراکز مذہبی انحرافات کا مقابلہ کرنے والی چیز جو ہے وہ قائم نہیں ہو پائی. لہٰذا اگر کوئی ایک انحراف آتا تھا تو وہ انحراف پھیلتا چلا جاتا تھا. خاص کر یہ دوسرا عامل بہت مؤثر رہا, ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارا. یہ جو ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا تھا اس نے ہم دونوں کو بھی شدت متاثر کیا, یعنی اہل تسنن اہل تشیع دونوں کو متاثر کیا. اس نے شیعہ مراسم کے اوپر بھی اپنا اثر رکھا اور اہل تسنن مراسم کے اوپر بھی اپنا اثر رکھا. اس کو آپ اگر اس بات کو دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر کم و بیش تھوڑا سا تعدیل کے ساتھ, یعنی میں ان کی ہر بات قبول نہیں کروں گا, اس عزیز احمد کی کتاب ہے برصغیر میں اسلامی کلچر, اس کو ضرور دیکھیے. برصغیر میں اسلامی کلچر, میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے جو کچھ لکھا وہ صحیح لکھا, لیکن کافی حد تک صحیح لکھا. یہ اسی کتاب کا ٹرانسلیشن ہے, اسلامک اسٹڈیز ان انڈین انوائرمنٹ. میں نے دیکھا اس کو اردو ترجمہ بھی موجود ہے. یہ برصغیر میں اسلامی کلچر, اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر اسی بات کا رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری چیز جو انحراف کا باعث بن رہی تھی وہ ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا تھا. یہ خود بخود انحراف ایجاد کر رہا تھا, علمی مراکز موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے انحراف پھیلتے چلے گئے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. تیسری چیز جو بعد میں جا کر بہت اہم ثابت ہوئی وہ مذہبی رہنماؤں کی عوام پسندی. مذہبی رہنما بجائے یہ کہ لوگوں کے رہبر بنے, لوگوں کے مقلد بنتے گئے, اور آج بھی یہ صورتحال کم و بیش موجود ہے. وہ یہ کہ مذہبی رہنما کا ایک خاص رول ہوتا ہے. وہ یہ کہ جب بھی مذہب کوئی منحرف ہوتے دیکھتا ہے اپنے آپ کو سامنے لے کے آتا ہے, لوگوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر آپ نے انحراف کیا. لیکن برصغیر کے اندر متاسفانہ یہ نہیں ہوا. یعنی اگر لوگوں نے کوئی انحراف کیا تو مذہبی رہنما اس ڈر سے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو لوگ مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اس نے اس انحراف کو اور قبول کر لیا اور اس انحراف کو اور آگے بڑھا دیا. مثلا اگر ہمارے جیسے آپ ہمارے ذاکرین کے اندر کم و بیش حالت جو ہے وہ بعض ذاکرین کے اندر ملاحظہ کریں گے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مثلا لوگ فلاں چیز سے خوش ہوں گے تو اس چیز کو ضرور کہتے ہیں, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو. تو یہ جو مذہبی رہنماؤں کی عوام پسندی تھی یہ خود بخود ایک اہم فیکٹر بن گیا کہ مذہبی انحرافات ہوتے رہے اور ان انحرافات کا مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا. اب یہ جو مذہبی انحرافات تھے یہ کچھ عقائد کے اندر بھی مثلا آئے, مراسم کے اندر بھی آئے, جو رسومات ہو رہی تھیں ان تمام کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے لیکن کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ یعنی یہ جو تین عوامل میں نے آپ کے سامنے دیے ان کے نتیجے میں پاکستان برصغیر کے علاقے میں اور بعد میں ظاہر پاکستان اسی برصغیر کے حصے میں بنا, اس میں ایک اسپیشل گراؤنڈ بن گیا جو دنیا کے کسی علاقے میں نہیں تھا کہ یہاں پر فرقہ واریت جو ہے وہ پھیلے پھولے اور آگے بڑھتی چلی جائے. اچھا وہ جو جذباتی لگاؤ ہے وہ آج بھی باقی ہے, مذہبی رہنماؤں کی جو ضعف ہے کمزوری ہے وہ آج بھی باقی ہے. مذہبی انحرافات اگر کہیں کہ نئے نہیں بن رہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ نئے نئے بھی آتے جا رہے ہیں, کم سے کم پرانے والے بہت اچھے طریقے سے آج بھی باقی ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ فرقہ واریت مستقبل قریب میں ختم ہو جائے گی میرے خیال میں یہ خوشبینی کی علامت ہے, اور ابھی فی الحال نیئر فیوچر میں ایسی کوئی چیز حاصل ہونا ذرا سا مشکل کام ہے. البتہ کل ہم ان عوامل کا جائزہ لیں گے جس کو ہم متوسط عوامل کہتے ہیں, ادھر کچھ تعدیلات ممکن ہیں یعنی وہاں پر کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید نیئر فیوچر میں فرقہ واریت کو استعمال کر کے جو لوگ اپنی مصلحتوں کو حاصل کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے گی, تو شاید اس لحاظ سے پاکستان میں فرقہ واریت قدرے کم ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی یا ختم ہونے والی ہے میرے خیال میں ان تین عوامل کو دیکھتے ہوئے جو تینوں کے تینوں ابھی بھی اپنی قدرت کے ساتھ باقی ہیں میرے نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز حاصل ہونے والی ہو. البتہ مستقبل کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے صدر صد کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کل انشاءاللہ جب تھوڑا بہت جائزہ لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے عرض کر پائیں گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اچھا بعض چیزیں دیکھیے میں آپ پہلے دن سے آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ بات کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں, قرآن کریم کی آیتوں کو بھی ٹیڑھا کر سکتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے, بحث کریں سلجھنے کے لیے الجھنے کے لیے نہیں. اسی طرح میں آپ سے کہوں گا سننے سنیں سمجھنے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں. اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ لڑنا ہے تو لڑنا تو بہت ہی آسان ہے, وہ تو آپ ہر چیز کو بنیاد بنا کے لڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ سمجھنے کی کوشش کریں, جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ مفت میں مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی, میں نے اس کے اوپر کافی محنت کی تھی, کافی مطالعہ کیا تھا, خدا جانتا ہے کہ کس. اچھا جب میں لکھ رہا تھا اور میں خاص کر شاہ ولی اللہ مجدد الافسانی کے بارے میں لکھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں بہت ناامید تھا کہ کبھی شاید ہی اتنی میں جرات کر پاؤں یا موقع ملے مجھے کہ میں کھل کر اس بات کو کہیں کہہ پاؤں, لیکن یہ کہ بہرحال موقع مل گیا اور ہم نے کہہ بھی دیا. آپ ظاہر شاہ ولی اس کے مجدد الافسانی کے بارے میں حساس نہیں ہوں گے, وہ تو سنی حساس ہوگا وہ بعد میں ہم سے پوچھے گا, لیکن یہ کہ آپ جو حساس ہو سکتے ہیں مثلا شاید مدارس کی کسی بات کے بارے میں آپ حساس ہو سکتے ہیں یا مذہبی انحرافات کے بارے میں جو میں نے عرض کیا اس میں شاید کچھ حساس ہو جائیں, لیکن برادران ذرا سوچ سمجھ کے کام کیجئے اور دیکھیے کہ یہ وہ ریئلٹیز ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہیں. بہرحال اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں یہاں پر بالکل اچھی طرح تیار ہوں.
آغا صاحب آپ نے جو یہ تمام جو کرائیٹیریا بتایا سب کانٹیننٹ کا بتایا تھا, تو سب کانٹیننٹ پہ یہ جو فرقہ واریت ہے پاکستان میں کیوں سب سے زیادہ اثر انداز ہو جبکہ اس انڈیا جو موجودہ انڈیا ہے اس میں بالکل دیکھے اور اسی طرح اس سے زیادہ کم بنگلہ دیش آج جو ہے اس وقت بنگال کا وہ کچھ بھی نہیں ہے.
اب اس میں اس سلسلے میں دوسرے ایلیمنٹ کو نظر میں رکھیے گا جو پہلے فیکٹر کے سلسلے میں میں نے کہی تھی. پہلے فیکٹر میں دوسرا ایلیمنٹ تھا ہمارا قدرت شیعوں کی, ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا کہ اس اسٹرکچر سے باہر نہ نکلوں, اس اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے سوالوں کا جواب دوں. کہیں پر بھی جہاں شیعوں کی قدرت احساس کی گئی وہاں پھر فرقواریت ہونا شروع ہو جائے گی. بنگلہ دیش کے اندر شیعوں کے پاس ایسی کوئی قدرت نہیں ہے. بنگلہ دیش کے اندر شیعہ کسی اقلیت میں اتنے مائنورٹیز کے اندر ہیں کہ وہ کسی حساب میں ہی نہیں آتے. اور پاکستان کے اندر یہ کہ یہ توازن تھوڑا سا اوپر ہے, یعنی پاکستان کے اندر اچھا جو کہتے ہیں 30% 35% ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. میرا اپنا خیال نہیں ہے 30-35, ہم میرے خیال میں بہت اچھی اگر اسٹیٹسٹکس اپنی طرف سے بھی لگائیں تو 20-25 کے اندر ہوں گے. اس سے زیادہ ہونا ذرا مشکل ہے. میرے خیال میں بعض 20 کو بھی پسند نہیں کریں گے, مشکل ہے کہ 20 بھی ہوں, لیکن باہر 20-25 لگا لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہاں والے جو شیعہ تھے وہ اقتصادی لحاظ سے تھوڑا سا مضبوط تھے, مراکز انہوں نے بعض قائم کیے تھے. بنگلہ دیش کے اندر ایسے وسیع مراکز بڑے شہروں کے اندر قائم نہیں ہوئے. تو اس یہ عامل تھا کہ جو اس کے وہاں پر فرقواریت کو کم کر گیا. جہاں تک ہندوستان کا مسئلہ ہے تو وہاں پر مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ ایک تھرڈ پرسن کے سامنے ہے, تھرڈ پرسن کے پاس یعنی ہندوؤں کے پاس ہے. جیسے ہندوؤں کے پاس ہے ایک پوزیٹو چیز آ گئی جو فرقہ واریت کو کم کر رہی ہے, وہ یہ کہ ہم تم دونوں کا مشترکہ دشمن سامنے ہے, تو اگر لڑو گے تو مرو گے. تو یہ خود بخود فرقہ واریت کو کم کی. لیکن ہم مسلمان اتنے عقل مند ہیں کہ اس کے باوجود لڑے. آپ لکھنؤ کے اندر جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حشر ہوا, کس طرح زرداری کے اوپر دسیوں سال پابندی لگی رہی, تو وہاں پر بھی کم نہیں تھا, وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک یہ فضا قائم تھی. فرمائیے
صاحب, یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیجیس بھی ہیں, مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان, اس میں بہرحال آج بھی ان کا جو انفلوئنس ہے ایز کمپیئر ٹو جماعت اسلامی کم ہے.
جی جی,
اوور آل پاکستان کے اندر, بلکہ جماعت اسلامی کا تو بیونڈ پاکستان بھی ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر بھی کچھ اثر نظر آتا ہے. تو جماعت اسلامی کہاں پر ایڈجسٹ ہوتی ہے؟ یعنی کیا یہ بیونڈ, یعنی بیفور دا انڈیپینڈنس اس کا وجود ہو گیا تھا, بعد میں ہوا تھا, اور اس کا تعلق اہل حدیث سے ہوگا, بریلویوں سے ہوگا, کہاں پہ ہوگا؟
صحیح, جماعت اسلامی ماڈریٹ کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی. یعنی وہ جو میں نے ندوۃ العلماء کا نام لیا, میں نہیں کہہ رہا جماعت اسلامی ندوۃ العلماء کی دین ہے, ان کی دی ہوئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی ہول اینڈ سول مولانا ابو العلا مودودی کے ذریعے سے یعنی اسٹیبلش ہوئی, قائم ہوئی اور آگے بڑھی. ابو العلا مودودی کے بارے میں ہمارے بعض ایرانی لکھتے ہیں دیوبندی تھے, بعید ہے کہ وہ اس طرح جس طرح دیوبندی بریلوی کی کلاسیفیکیشن ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو پائیں. ان کو میں نے اپنے اس تھیسس کے اندر لکھا تھا کرٹیکل اسٹڈیز. ابو العلا مودودی کو نہ میں بریلوی سمجھوں گا نہ میں دیوبندی سمجھوں گا, بلکہ کہوں گا ایک انتقادی مطالعے کے نتیجے میں ایک شخصیت بنی تھی, انتقادی مطالعے کے نتیجے میں. تو سنیوں کے اندر انتقادی مطالعے کا ایک جو رجحان تھا وہ مولانا ابو العلا مودودی کے ذریعے سے پنپ گیا اور ایک اس پارٹی کو تعمیر کر گیا. اور البتہ یہ ماڈریٹ تھا, یعنی اس کے اندر اگر آپ اس کو سر سید سے نزدیک کرنا چاہیں تو شاید ممکن رہے گا یہ, لیکن سر سید میں کافی تعدیل کرنی پڑے گی. سر سید بہت زیادہ ماڈریٹ ہو گئے تھے, ابو العلا مودودی اتنے نہیں تھے. تو یہ ہے کہ اس بریلوی دیوبندی کانسیپٹ کے اندر نہ لائیں اس کو, وہ ایک علیحدہ چیز تھی, کریٹیکل اسٹڈی کا نتیجہ تھا جو کافی حد تک ماڈریٹ ہو گیا تھا ان دونوں سے, ان سے تھوڑی سی علیحدہ مسئلہ تھا.
یہ بیچ میں واسطہ بن جائے گا نا,
یعنی اگر آپ واسطہ کہیں گے تو آپ سمجھیں گے دیوبندی بریلوی کے درمیان, نہیں ان سے اوپر ہو کر, جس نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا سا اوپر رکھا اور اس میں نہ پھنسنے کی کوشش کی.
اگر سر دوسرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر بتایا جذباتی لگاؤ کا, تو یہ جذباتی لگاؤ اگر اتنا شدت کے ساتھ ہے تو ہمیں شاید اسٹیٹسٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کسی بھی الیکشن کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو ایسی کوئی
بڑی کامیابی نہیں
حاصل نہیں ہوتی. بالکل, یہ جذبات یہ لگاؤ اگر اس حد تک ہے کہ مولوی اگر کہے کہ یہ کرو اور وہ کر لیں تو اس کے بعد یہ کیا وجہ ہے کہ ان الیکشنز کے اندر کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کامیابی.
اتفاقاً میں جو آپ دوسرا فیکٹر ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوسرا میں نے فیکٹر کہا مذہبی رہنما پھر بھی کمزور ہے, مذہبی رہنما پھر بھی کمزور, یہ تو جذباتی لگاؤ ہے. یعنی ایک طرف سے لاٹھی پیٹے جا رہا ہے کہ میں اسلام کی حمایت میں کھڑا ہوں, اپنا سینہ پیٹ رہا ہے کہ میں اسلام کے لیے کھڑا ہوں, جب اسے کہتے ہیں بھائی اسلام کے لیے کھڑو تو کودو پھر, پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناؤ, وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لاہور میں بینظیر صاحبہ جب تشریف لائیں, یہ اپنے ضیاء الحق کے زمانے میں بینظیر آئیں کہیں, تو ان کا بڑا شدید استقبال ہوا, بینظیر کا لاہور کے اندر بڑا استقبال ہوا. اس سے کچھ عرصے پہلے آیا خامنہ ہی ہو کے گئے تھے, ان کا بھی اتنا ہی شدید استقبال ہوا تھا. तो बीबीसी ने कमेंट किया कि इस कौम की क्या वैरायटी है, आप देख रहे हैं कि आप बेनजीर जो हाफ स्कर्ट पहन रही थी, मिनी स्कर्ट पहन रही थी लंदन में, उसका भी उन्होंने उतने ही पुरजोशी के साथ इस्तकबाल किया जितना उन्होंने खामनाई का, आयतुल्लाह खामनाई का किया। तो ये है पाकिस्तान की अवाम जो है इस्लाम के लिए लेकिन जज्बाती, लिहाजा जहां उसके जज्बात काम कर जाते हैं वो कूद जाता है, जहां काम नहीं करते वो नहीं कूदता। जमात इस्लामी आप खुद कबूल करते हैं कि मजहबी जमातों में जमात इस्लामी सारे फहरिस्त है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, कितने एमएनए एमपीए उसके हैं? कोई भी नहीं। सेनेट में कितना है? कोई भी नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के उससे ज्यादा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल्कुल जाकर ठेठ उन लोगों पे काम किया जो कुछ भी नहीं सोचते, जाके वो कुहाड़ बुहाड़ और उधर उधर जाके उन्होंने काम किया। तो क्या है कि हर दफा एक दो सीटें तो सेनेट के अंदर आई जाती हैं उनके पास। तो ये है यहाँ पर जज्बातियत। लिहाजा अच्छा जमातियों के पास एक और चीज भी है जो हमारी तहरीक के पास भी है, स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पे ला सकते हैं, स्ट्रीट पे ले आएंगे। इंतखाबात में कामयाब हो सकते हो? कभी भी नहीं। ये एक अजीब पाकिस्तान की आवाम की जो है वो जज्बाती कैफियत है कि जो इनको कहीं पे कामयाब करती है और बहुत सारी जगहों के ऊपर नाकाम कर देती है। अच्छा ये माफ कीजिए, एक बात और अर्ज करता चलूं। इशू बनाने का मसला है यहाँ पर, यानी अगर आप इशू बना गए तो आप कामयाब हो गए, आपने आप इशू नहीं बना पाए आप नाकाम हो गए। तो अगर आपने इस्लाम को इशू बना लिया तो आपकी कामयाबी है। ये भी मैं अर्ज माजरत करूंगा कि बीबीसी ने एक और नहीं किसी ने कहीं कमेंट किया था जो जरा छुपे जराए में कमेंट था, आवाम को नहीं पता चला कि पाकिस्तान के आवाम, नाउज़ुबिल्लाह ताला, इतना मैं तहकीर नहीं करना चाहूंगा, उसने ये कहा था। उसने कहा था पाकिस्तान के आवाम ऐसे हैं कि अगर कुत्ता भी इस्लाम का नाम ले तो पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा जिल्लत थी पाकिस्तानी आवाम के लिए, ये बात सही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सामने वाले इस तरह से देखते हैं कि भाई ज़ौलक ने नाम लिया इस्लाम का, पीछे भाग गए। और आपने खुद देखा ज़ौलक ने अनाउंस किया कि इस्लाम काबिल अमल नहीं रहा, उसने अनाउंस कर दिया और बाद में अपने पीछे हट गया, लेकिन निजाम मुस्तफा के नाम के ऊपर पूरी कौम उसने पागल कर दी और उसने उसका साथ दिया।
ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्ट्रक्चर को मैं समझना चाहूंगा। ये जो मुगलों के जमाने में जो स्ट्रक्चर था वो किस किस्म का था कि एक
माफी किसके जमाने में?
मुगलों के जमाने में
जी।
या उससे भी पहले कि एक तरफ ये इतनी बड़ी शहनशाहत है और दूसरी तरफ वो पांच जो आपने हुकूमतें बताई थी वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, तो वो हुकूमत और ये हुकूमत किस तरह से?
वो तो मैंने शायद एक दफा किया भी था कि ये जो मुगल थे या तोलुक थे या गौरी थे ये हिंदुस्तान के बादशाह समझे जाते थे, लेकिन होलैंड सोल ये भी नहीं थे, यानी मुख्तलिफ इलाके थे जो इनके हिंदुस्तानी हाकिम होने के बावजूद इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुए थे और वहां पर अपनी छोटी छोटी हुकूमतें बनाते थे। हिंदू राजा भी ऐसे ही करते थे, मसलन तोलकियों के दौर में, गौरियों के दौर में, हत्ता मुगलों के दौर में जो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे तो आजाद इलाके भी थे जो अपनी हुकूमतों को कायम रखे हुए थे और वो चलती थी। निहायत है कि अगर मुगल या कोई भी जो हाकिम था जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर था वो एहसास करता था कि ये मेरे लिए मुजिर है तो हमला करता था, उनको नाबूद कर दिया करता था। अगर देखता था नहीं मुजिर नहीं है, मेरे पैसे भी भिजवा रहा है, एहतराम भी करता है, मेरा नाम भी लेता है, ठीक है चलता रहता। अलबत्ता मैं बता रहा हूँ जैसे औरंगजेब ने देखा ये मेरे लिए मुजिर है फौरन हमला करके उनको तबाह कर दिया उसने, यानी उसकी कुदरत में था कि वो पहले भी कर सकता था लेकिन सफियों से ताल्लुकात बनाने की वजह से वो नहीं करना चाहता था। ये बड़ी दास्तान अजीब व गरीब है औरंगजेब और सफियों की लड़ाई। कभी मौका मिले उस किताब को जरूर देखिएगा, रियाजुल इस्लाम की, मैंने आपसे अर्ज की इंडो पर्शियन रिलेशंस की, बहुत अच्छी किताब। खत्म। एक सेकंड रुकिएगा अजमेर
अगर साहब, ये तीन अवामिल का जो तस्करा किया है आपने, तो इस हवाले से पाकिस्तान में किसी तंजीम इदारे या फर्द ने इस रुझान को कम करने की कोशिश नहीं की कि ये रुझान को जो है वो कम किया जा सके?
कल मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में इस रुझान को कम करने के लिए क्या हो सकता है, लेकिन ये बात सोचिए कि ये काम है गले में फांसी का फंदा डलवाने वाला। यानी अगर आपने देखिए कतए नजर इससे कि सही था या गलत, कतए नजर इससे कि सही था या गलत, आपने जरा सा भी तादील करने की कोशिश की, चाहे शियों के अंदर तादील यानी जो चीजें गलत थी उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की, उनसे कहा कि भाई ये क्या क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचे हो, थोड़ा सा नीचे आओ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात हो सके, आपने जरा सा भी तादील का नाम लेना शुरू किया आपको शिया काफिर कहेंगे और सुन्नी कादियानी कहेंगे, तो ये काम तो गर्दन में फंदा कौन बंधवाएगा? मसलन शियों की तरफ से किसने काम किया मौजूदा जमाने में और बहुत बुरी तरह
سلوک ہوا، نہیں کہہ رہا صحیح کہا یا غلط کہا، مجھے ابھی اپنی جیسے کہتے ہیں بات اس کی طرف نہیں لانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مثلا، ڈاکٹر صاحب نے ایک دو کتابیں لکھی، اس میں چاہے صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن جیسے انہوں نے ایک کام شروع کیا، ان کے ساتھ اگر پتلے جل پاتے مذہبی لیڈروں کے تو جلے، اور ان کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوا، گالیاں پڑی، جو کچھ بھی تھا۔ اسی طرح مثلا مودودی نے سنیوں کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈریٹ ہونے کی وجہ سے خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ حضرت عثمان نے تھوڑا سا کرپشن کیا، غلطیاں کی، تو کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر نہیں آئی۔ تو یہ ہے کہ یہ کام بہت سخت ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام کریں گے بھی علماء، اگر علماء کے علاوہ کسی نے یہ کرنے کی جدوجہد کی، کوشش کی، تو وہ نٹ کافر قرار دے دیا جائے گا۔ یہ جو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے لوگ ہیں جذباتی، لہذا اگر آپ کوئی پروفیسر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، یا کوئی مثلا بڑے بادشاہ ٹائپ کے آپ کوئی آنر ہیں، تو وہ آپ اس کام میں نہیں کودیے گا، کیونکہ آپ کو تو وہ کافر سے کم قرار ہی نہیں دیں گے۔ اگر آپ ٹھیٹھ عالم دین ہیں، ٹھیٹھ عالم دین، چاہے سنیوں میں چاہے شیعوں، ٹھیٹھ عالم دین ہے، تب آپ نے اصلاح کی کوشش کی، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کا حلیہ وضع قطع بالکل پرانا مولوی نظر آئے، میری طرح بھی نہ ہو، ویسا ہو، تب اس نے کوشش کی، تو یہ ہوگا کہ گالیاں ہی پڑیں گی، اس سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ کہیں مثلا فرض کیجئے ماڈریٹ ہوئے، تھوڑا سا آپ کا حال حلیہ تبدیل ہوا نظر آیا، اور آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، تو وہ آپ کو کافر قرار دیں گے۔ آپ علامہ اقبال کا حشر دیکھ لیجئے، علامہ اقبال کو ان کے اپنے زمانے میں کفر کے فتوے پڑھتے تھے، بیچارے ڈرتے بھی بہت تھے، لیکن بہرحال پڑھے۔ فرمائیے گا
آغا صاحب، آپ نے بتایا کہ 12 امامی جو تھے برے صغیر میں، وہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ جو حکومت قائم تھی شیعوں کی،
جی
یہ بھی کیا انہی نے ایرانیوں نے قائم کی تھی یا وہ علاقائی لوگ؟
یہ لوگ مسلم ایرانی تھے، یعنی یہ جو پہلی حکومت تھی یعنی بہمنی، جس کی وجہ سے 3-4 حکومتیں بعد میں بنی، یہ بہمنی لوگ معمولاً وہ تھے جو تغلق کے زمانے میں ایران سے لشکر ایک آیا تھا، اس کے ساتھ آ گئے تھے، اور یہیں پر مرکز ہندوستان کے مرکز میں ہم سوری آپ مشغول تھے۔ میں نے کہا کہ یہ جو بہمنی حکومت بنی، جو پہلی شیعہ حکومت تھی، یہ معمولاً ایرانیوں کے ذریعے سے بنی، یہ وہ ایرانی فوجی تھے جو ایک لشکر کے ساتھ ایران سے اٹھ کے ہندوستان آئے تھے۔ ہمایوں کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ایک لشکر ایرانیوں کو لے کے وہ ہندوستان آیا تھا، تو ان کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی تھیں، وہ بھی نیٹو لوگوں نے نہیں بنائی تھی۔ اچھا معافی جی، چند کتابوں والی بات ہوئی تھی ہماری، کہ میں ایک دو کتابیں آپ کے سامنے ضرور تذکرہ کروں گا، ایک دو کتابیں فقط لکھتا ہوں، باقی کا شاید وقت بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو کتابوں کے اندر ایک رائٹر کی کتاب ہے جو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ اس کو، اس نے کافی حد تک نیوٹرل ہو کے لکھنے کی کوشش کی، باقی سب نے بہرحال اپنی کچھ نہ کچھ حرکتیں دکھائی ہیں۔ ان میں سر فہرست کم سے کم اردو کتابوں کے اندر محمد اکرام نام کر کے ایک مصنف ہیں، ان کی 3 کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر اور رود کوثر۔ یہ 3 کتابیں بہت بہترین کتابیں ہیں، جو مختلف ادوار میں، مختلف تاریخی زمانوں میں جو علماء کی پیش رفت تھی ہندوستان کے اندر، اس کا جائزہ لیتی ہیں۔ البتہ اس میں شیعہ علماء کا تذکرہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال ہے، اچھی کتاب ہے، اور اس نے قدر معتدل رکھا، لہذا واضح طور پر اس نے لکھا، اس کتاب کے اندر آپ کو بہت کم کتابوں میں سے ہے جس نے لکھا ہوا، اس کتاب نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مجدد ثانی تمام تر خوبیوں کے باوجود فرقہ واریت کی جڑیں فراہم کر رہے تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ لاہور میں ایک ادارہ ہے ثقافت اسلامیہ، یہ اپنے مولانا شرف الدین کے ثقافت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت پرانا ادارہ ہے، یہ اس نے چھپائی۔ ایک اگر کوئی ابتدائی پیشرف کے بارے میں سوچنا چاہے کہ سندھ میں اسلام کیسے آیا ہندوستان کے علاقے میں، تو اس کے لیے ایک رائٹر ہے ہمارے قاضی، ہمارے ایسے کہہ گئے قاضی اطہر مبارک پوری، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان کو کبھی کبھی وزٹ کرتے ہیں، قاضی اطہر مبارک پوری، نہیں معلوم اب حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی 3-4 کتابیں ہیں، مثلا اس طرح سے خلافت راشدہ اور ہندوستان، اسی طرح خلافت امویہ اور ہندوستان، خلافت عباسیہ اور ہندوستان، اس طرح کر کے ان کی 3-4 کتابیں۔ انہوں نے کوئی تحلیل زیادہ نہیں کی، لیکن یہ کہ کم سے کم جو تاریخی ان کے پاس رپورٹس تھیں، ان رپورٹس کو کم سے کم لکھ دیا، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شیعوں کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ کیا ہے، تھوڑا بہت تذکرہ ہے، تو یہ ہے کہ بری نہیں ہے اس لحاظ سے۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہے، قاضی اطہر مبارک پوری کی ایک اور کتاب ہے رجال الہند والسندھ، یہ کتاب بھی اچھی ہے۔ یہ 2-3 کتابیں، ایک وہ عزیز احمد کی ہو گئی برصغیر میں اسلامی کلچر، جو اسی انگلش کا ترجمہ تھا، تو یہ دو اردو میں 2-3 کتابیں، انشاءاللہ باقی کل صلوات محمد علیہ وسلم۔